بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج 19 صفر 1445 ہجری یعنی 4 سپٹمبر سن 2023 ہے. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں کتاب اسلام کا نظام فلکیات الشمس والقمر بحسبان پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب مصنف مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے. اس کتاب کے کل صفحات 327 ہیں. اس کتاب کی اشاعت مکتبۃ السلام نے کی ہے اور اس کتاب کو آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ یہ کتاب حفصہ کنول کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں. جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. تالیف مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ. زیر سرپرستی ڈاکٹر حبیب الرحمن کیلانی. اہتمام پروفیسر نجیب الرحمان کیلانی 7844157. اشاعت سپٹمبر 2006. تعداد 1100. ناشر ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان کیلانی. انجینئر حافظ عتیق الرحمان کیلانی. مطبع انٹرنیشنل دارالسلام پرنٹنگ پریس لاہور. ناشر مکتبۃ السلام سٹریٹ نمبر 20 وسن پورا لاہور. فون 7844157 7280943. قیمت 140 روپے. ڈسٹریبیوٹر دارالسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ ریاض جدہ شارجہ لاہور لندن ہیوسٹن نیو یارک. ہیڈ آفس و مرکزی شو روم 36 لوئر مال سیکرٹریٹ اسٹاپ لاہور. فون 7111023 7110081 7232400 7240024 فیکس 7354072 ای میل دارالسلام pk@hotmail.com ویب سائٹ www.darussalam.com شو روم اردو بازار اکرا سینٹر غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. فون 7120054 فیکس 7320703. پیش لفظ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 3 حصے دراصل 3 الگ الگ موضوع بھی بن سکتے ہیں اور ان پر الگ الگ کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں. میں نے ان تینوں موضوعات کو قرآن کریم کی ایک سہ حرفی آیت الشمس والقمر بحسبان کے تحت جمع کر کے اس کتاب کا نام فلکیات اور اسلام تجویز کیا ہے. اس کتاب کے دوسرے اور تیسرے حصے کے اکثر مضامین متعدد رسائل میں 1979 اور 1980 میں شائع ہوئے تھے اور ان کی علمی حلقوں میں خاصی پذیرائی ہوئی تھی. بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ انہیں کتابی شکل دے دی جائے. ان مضامین کو ترتیب دے کر کتابی شکل دے دینا اور شائع کر دینا کچھ مشکل اور دقت طلب مسئلہ نہ تھا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ ان مضامین کے ساتھ ایک ہجری اور عیسوی سنین کی ایک ایسی تقابلی تقویم بھی پیش کی جائے جو بالخصوص حصہ دوم میں مذکورہ قواعد پر پورے اترتی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کی بنیاد ہجری تقویم کے اصول و قواعد پر مبنی ہو، اور یہ کام خاصا دقیق اور محنت طلب تھا. لہٰذا یہ کام مسلسل التوا میں پڑتا گیا اور میں ایک دراز عرصے تک اتنا وقت نہ نکال سکا جو اس کی تکمیل کے لیے کافی ہو. مترادفات القرآن کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرصت دی تو یہ کام بھی بحمداللہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا. اس کتاب کو مرتب کرتے وقت درج ذیل مقاصد میرے پیش نظر رہے. نمبر 1، آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں عیسوی تقویم ہی رائج ہے اور ہجری تقویم کو ناقابل التفاظ سمجھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں اور مسلمان ممالک کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے. حالانکہ اپنے چند درچن خواص کی بنا پر قدیم اور حقیقی تقویم قمری تقویم ہے، شمسی نہیں. لہٰذا ضروری یہ تھا کہ عوام الناس کو ان اصول و قواعد سے روشناس کرایا جائے جو قمری تقویم کی بنیاد ہیں. نمبر دو، اکثر ممالک اور اکثر تہذیبوں میں سیاروں کی حرکات کے علم کے ساتھ ساتھ سیاروں کی انسانی زندگی پر انفرادی اور اجتماعی اثرات کو بھی تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے، جس سے نجوم پرستی، اہنام پرستی اور دیوی دیوتاؤں کا رواج پڑ گیا۔ اسلام نے علم حیات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ سیاروں کے اثرات کی کلیتاً نفی کی اور اسے واضح شرک قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایسے اثرات کی دلائل سے تردید کی گئی ہے۔ نمبر تین، علم حیات کے موجودہ نظریات میں کچھ ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، کچھ متعارض ہیں اور کچھ متصادم ہیں۔ میں نے ایسے تمام امور کا شرعی نقطہ نظر سے تقابل پیش کر دیا ہے تاکہ مسلمان مغرب سے آنے والے ہر نظریے کی اندھی تقلید کے بجائے وحی الہی سے روشنی حاصل کرنے کی روش اختیار کریں، تاکہ جو بات وحی الہی کے مخالف ہو اس سے مروب ہونے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسے قبول نہ کریں بلکہ علمی دلائل و براہ کے ساتھ اس کی تردید کے طریق کو اپنائیں۔ نمبر چار، ہم نے عیسوی تقویم میں دن معلوم کرنے کا طریقہ تو اسکول میں پڑھا تھا، لیکن ہجری تقویم کو شاید اس بات کا مستحق ہی نہ سمجھا گیا کہ اسے بھی سلیبس میں شامل کر لیا جائے۔ میں نے اس کتاب کے دوسرے حصے میں کئی ایسے طریقے بیان کر دیے ہیں جن سے ہجری تقویم میں دن معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے اکثر میری اپنی ذہنی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ نمبر پانچ، ہجری تقویم اور عیسوی تقویم کے سنین میں مطابقت بھی ایک اہم مسئلہ ہے، بالخصوص مورخین، مصنفین اور مؤلفین کو تو اکثر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بسا اوقات وہ اس معاملے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ میں نے دوسرے حصے میں ایسی مطابقت کے چند ایک طریقے بیان کر دیے ہیں، اور تیسرا حصہ تو بالخصوص اس مسئلے میں تیار حوالہ یعنی ریڈی ریفرنس کا کام دیتا ہے۔ کتاب کے آخر میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق اہم واقعات کے ہجری اور عیسوی سنین بقید ماہ و سال درج کر دیے ہیں، جو انشاءاللہ کتاب کی افادیت میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ عبد الرحمن کیلانی، سفر 1413 ہجری، اگست 1992۔ فہرست مضامین، فلکیات اور اسلام۔ مقدمہ، صفحہ نمبر 3۔ فہرست مضامین، صفحہ نمبر 5۔ پہلا حصہ، صفحہ نمبر 11۔ علم حیات اور اسلام، باب نمبر 1۔ وقت کی قدرتی پیمائش، صفحہ نمبر 13۔ دن اور مہینے، صفحہ نمبر 14۔ ہفتہ اور دنوں کے نام، دن اور رات کی تقسیم، صفحہ نمبر 15۔ مہینے اور سال، قمری تقویم اور اسلام، قمری تقویم کی چند دوسری خصوصیات، صفحہ نمبر 16۔ نمبر 1، دن کا شمار۔ نمبر 2، نمازوں کا تعلق سورج سے۔ نمبر 3، مہینوں کا تعلق چاند سے، صفحہ نمبر 18۔ شمسی تقویم کا آغاز، قمری تقویم میں پیوند کاری، صفحہ نمبر 19۔ کبیسہ کے طریقے، صفحہ نمبر 20۔ عرب میں کبیسہ کا آغاز، صفحہ نمبر 21۔ حج اور ایام حج میں گڑبڑ، صفحہ نمبر 21۔ کبیسہ کے خاتمے کے لیے اعلان نبوی، صفحہ نمبر 22۔ باب نمبر 2، علم حیات اور سیاروں کے اثرات، صفحہ نمبر 24۔ پہلا دور، زمین کے ساکن ہونے کا نظریہ، انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات، علم حیات اور نجوم پرستی، صفحہ نمبر 25۔ دوسرا دور، حرکت زمین اور سکون شمس کا نظریہ فیثاغورس، صفحہ نمبر 27۔ تیسرا دور، حرکت شمس اور سکون زمین کا نظریہ بطلیموس، صفحہ نمبر 28۔ 12 برج، صفحہ نمبر 29۔ منازل قمر، صفحہ نمبر 30۔ نجوم پرستی کی انتہا، صفحہ نمبر 31۔ علم جوتش، صفحہ نمبر 32۔ باب نمبر 3، علم حیات کا ارتقاء اور اسلام، چوتھا یا موجودہ دور، حرکت زمین اور سکون شمس کا نظریہ کوپرنیکس، صفحہ نمبر 34۔ کائنات کی وسعت، صفحہ نمبر 35۔ علم حیات اور اسلام، صفحہ نمبر 36۔ علم حیات کا مطالعہ، علم حیات کی ترغیب، صفحہ نمبر 39۔ سیاروں کی خدائی، صفحہ نمبر 40۔ سیاروں کے اثرات تسلیم کرنا واضح شرک ہے، صفحہ نمبر 40۔ غیب دانی کا کاروبار، صفحہ نمبر 41۔ علم حیات کی حقیقت، صفحہ نمبر 43۔ چاند گرہن اور سورج گرہن، باب نمبر 4۔ رویت ہلال اور اختلاف مطالعے، صفحہ نمبر 45۔ نیا چاند اور رویت ہلال، نئے چاند اور رویت ہلال کا درمیانی وقفہ، صفحہ نمبر 47۔ सबसे पहले रुयत कहाँ होती है। सफ़ा नंबर 48। खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द, खतूत अर्ज़ बल्द। सफ़ा नंबर 49। खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के फ़वाद। सफ़ा नंबर 50। किसी मखसूस मकाम का महले वक़ू, दो मकामात का दरमियानी फ़ासला, मयारी वक्त। सफ़ा नंबर 51। मतला क्या है। सफ़ा नंबर 52। मयारी और मकामी अवकात, बैनुल अक्वामी तारीख़ ख़त। सफ़ा नंबर 53। मौसम। सफ़ा नंबर 54। 100 मुख्तलिफ ममालिक के मयारी अवकात, दुनिया के तकरीबन 100 मशहूर शहरों के तूल बल्द और अर्ज़ बल्द। सफ़ा नंबर 59। बाब नंबर 5, इख्तलाफ मुताले और इस्लामी त्यौहारों में हम आहंगी। सफ़ा नंबर 63। तारीख़ का इख्तलाफ, मतला की हदूद। सफ़ा नंबर 64। वहदत तारीख़ व अवकात नए चाँद की रूह से। सफ़ा नंबर 67। वहदत तारीख़ रुयत हिलाल की रूह से। सफ़ा नंबर 68। इख्तलाफ मुताले अदला शरिया की रोशनी में। सफ़ा नंबर 70। रिसाले राहतुल अवाम से चंद इक्तबास। इक्तबासात, राहतुल अवाम के इक्तबासात पर तबसरा। सफ़ा नंबर 73। इख्तलाफ मुताले के एतबार पर शरई दलाइल, मशरिक़ व मगरिब की रुयत में फ़र्क। सफ़ा नंबर 77। मजहबी त्यौहारों में वहदत व इत्तेहाद। सफ़ा नंबर 78। बाब नंबर 6, इस्लाम और मौजूदा साइंसी नज़रियात। सफ़ा नंबर 80। तआरुज़ व तज़ाद की वजूह, पहली वजह की चंद मिसालें। सफ़ा नंबर 81। मौजूदा नज़रियात और इस्लामी नज़रियात का तकाबली मुताला। सफ़ा नंबर 84। नंबर 1, तख्लीक आदम। नंबर 2, आगाज़ कायनात के मुतल्लिक साइंसी नज़रिया, इस नज़रिए पर तबसरा। सफ़ा नंबर 85। नंबर 3, कायनात की वसत और अंजाम। सफ़ा नंबर 87। नंबर 4, निज़ाम शमसी कैसे वजूद में आया। सफ़ा नंबर 88। तख्लीक कायनात और कुरान नताइज। सफ़ा नंबर 90। हर दो नज़रियात का तकाबुल। सफ़ा नंबर 91। नंबर 1, आगाज़ कायनात। नंबर 2, समा और सात आसमान। नंबर 3, फलक और समा। सफ़ा नंबर 93। नंबर 4, आसमान के बुर्ज और सैारे। नंबर 5, सूरज और उसकी हरकत। नंबर 6, अशकाल कमर और मनाजिल कमर। सफ़ा नंबर 94। नंबर 7, दूसरे अजराम के मुकाबले में ज़मीन की खसूसियात। सफ़ा नंबर 95। नंबर 8, ज़मीन साकिन है या मुतहरिक। नंबर 9, अंजाम कायनात। सफ़ा नंबर 97। बाब नंबर 7, शम्स व कमर और अरकान इस्लाम। सफ़ा नंबर 100। नमाजों के औकात। सफ़ा नंबर 102। नताइज 104। रोज़े 105। दायमी नक्शा औकात, रोज़ा जल्द अफ्तार करना और सहरी में देर करना। नक्शे औकात के मुतालिक एक ज़रूरी वजाहत। सफ़ा नंबर 106। दायमी नक्शे औकात नमाज़ो सहरी अफ्तारी। सफ़ा नंबर 108। दूसरा हिस्सा 113। कमरी तकवीम और शमसी तकवीम और इनमें मुताबकत के तरीके। बाब नंबर 1, कमरी तकवीम और हिजरी तकवीम। सफ़ा नंबर 115। कमरी तकवीम की खसूसियात। नंबर 1, सादा और फितरी तरीक़। नंबर 2, साल के महीनों की तादाद। नंबर 3, महीने के दिनों की तादाद। नंबर 4, महीने के दिनों में कम से कम तफावत। सफ़ा नंबर 116। हिजरी तकवीम और सन हिजरी की इब्तिदा, सन हिजरी की खसूसियात। सफ़ा नंबर 117। नंबर 1, तरमीमात से मुबर्रा। नंबर 2, क़दामत बिलहाज से सेहत व इस्तदलाल। सफ़ा नंबर 118। नंबर 3, मसावात और हमागेरी। नंबर 4, दिनवी इकरास के बजाय रूहानी बुनियादें। सफ़ा नंबर 119। नंबर 5, रस्म व रिवाज की हौसला शिकनी। नंबर 6, हफ्ते का आगाज़ जुम्मे के मुबारक दिन से। सफ़ा नंबर 120। नंबर 7, नजूम परस्ती से एतराज़। कबरी तकवीम से मुतलिक चंद अहम मालूमात। सफ़ा नंबर 121। कमरी माहो साल की मुद्दत, दौरे सगीर और कबीर। सफ़ा नंबर 122। कमरी महीनों के दिनों का आम कायदा। सफ़ा नंबर 123। दौरे सगीर का फ़ायदा, दौरे कबीर का फ़ायदा। सफ़ा नंबर 124। बाब नंबर 2, हिजरी तकवीम में दिन मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके। सफ़ा नंबर 125। نمبر ایک اصولی طریق، نمبر دو مشاہداتی طریق صفحہ نمبر 127، وجہ مطابقت صفحہ نمبر 130، نمبر تین بذریعہ یک صفی ہجری کیلنڈر صفحہ نمبر 131، نمبر چار بذریعہ اعداد جمل صفحہ نمبر 133، باب نمبر تین کثیر المقاصد ہجری تقویم دائمی صفحہ نمبر 136، کثیر المقاصد تقویم تیار کرنے کی وجوہ صفحہ نمبر 137، نتائج صفحہ نمبر 138، مقاصد صفحہ نمبر 139، دن معلوم کرنے کا طریقہ تقویم کثیر المقاصد صفحہ نمبر 141، باب نمبر چار شمسی تقویم اور عیسوی تقویم 151، شمسی تقویم کی تاریخ صفحہ نمبر 152، عیسوی تقویم کی داستان صفحہ نمبر 153، عیسوی تقویم میں پیوند کاری یا لیپ کا سلسلہ صفحہ نمبر 154، نیا عالمی کیلنڈر صفحہ نمبر 155، تبصرہ صفحہ نمبر 156، عیسوی تقویم میں دن معلوم کرنے کے طریقے صفحہ نمبر 157، عیسوی تقویم کے مبادیات، نمبر ایک دن معلوم کرنے کا طریقہ، نمبر دو بذریعہ دائمی عیسوی کیلنڈر صفحہ نمبر 160، باب نمبر پانچ ہجری اور عیسوی سنین میں مطابقت کے طریقے صفحہ نمبر 162، نمبر ایک دنوں کی گنتی کے طریقے سے، نمبر ایک الف ہجری تاریخ کو عیسوی میں تبدیل کرنا 163، بے عیسوی تاریخ کی ہجری تاریخ میں تبدیلی صفحہ نمبر 166، تین بذریعہ جدول گنتی ایام صفحہ نمبر 171، بذریعہ ضربی عمل صفحہ نمبر 174، چار سالوں اور دنوں کے فرق کے طریقے سے صفحہ نمبر 175، دنوں کے فرق کے طریقے سے ہجری تاریخ کو عیسوی میں تبدیل کرنا صفحہ نمبر 178، عیسوی تاریخ کی ہجری تاریخ میں تبدیلی صفحہ نمبر 180، بذریعہ سرسری حساب صفحہ نمبر 182، مشاہدات صفحہ نمبر 183، مدت کا درمیانی اندازہ صفحہ نمبر 184، عیسوی سنین سے ہجری سنین میں تبدیلی صفحہ نمبر 185، ہجری سنین سے عیسوی میں تبدیلی صفحہ نمبر 186، تیسرا حصہ صفحہ نمبر 179، تقابلی تقویم از ہجری 1 ہجری تا از 1680 ہجری، یعنی 622 سن 622 عیسوی تا سن 2252، باب نمبر ایک کچھ اس تقویم کے بارے میں صفحہ نمبر 191، ہجری تقویم کا دور قدیم اور دور جدید، ترمیم کی وجہ، پرانا اور نیا طریقہ حساب صفحہ نمبر 192، تقابلی تقویم کا آغاز کون سی عیسوی تاریخ سے ہو صفحہ نمبر 193، پرانے اور نئے حساب کی تطبیق صفحہ نمبر 194، اس تقویم میں مستعمل علامات صفحہ نمبر 195، تقابلی تقویم مرتب کرنے کے قواعد صفحہ نمبر 196، اس تقویم کی جانچ پڑتال کے طریقے صفحہ نمبر 197، نمبر ایک ماہ کے اندراجات کی پڑتال، نمبر دو ایک سال کے اندراجات کی پڑتال، نمبر تین ایک دور صغیر کے اندراجات کی پڑتال صفحہ نمبر 198، نمبر چار پوری تقویم کی پڑتال، باب نمبر دو تقابلی تقویم از 1 ہجری تا از 1680 ہجری، یعنی 622 عیسوی تا 2252 عیسوی، اسلامی تاریخ کے اہم واقعات بقید ہجری و عیسوی ماہ و سال صفحہ نمبر 204 تا 315-316، نمبر ایک دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صفحہ نمبر 316، نمبر دو تاریخ وفات امہات المؤمنین و اقرباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 317، نمبر تین چند جلیل القدر صحابہ کی تاریخ وفات، نمبر چار بنو امیہ کی مروانی دور سے پہلے کے اہم واقعات صفحہ نمبر 318، سلسلہ خلافت اسلامیہ صفحہ نمبر 319، نمبر ایک تا یوم الجمع، نمبر دو خلافت بنو امیہ سلسلہ بنو امیہ مروانی، نمبر تین خلافت بنو عباس پہلا دور تا 256 ہجری، دوسرا دور 656 ہجری، تیسرا دور عباسیہ مصر تا 923 ہجری، نمبر 4 خلافت عثمانیہ تا 1342 ہجری، صفحہ نمبر 321، مرکز گریز کے سلسلے، صفحہ نمبر 322، فاطمین مصر از 297 ہجری تا 567 ہجری، بنو امیہ اندلس میں از 138 ہجری تا 423 ہجری، عربوں کی ہندوستان میں آمد 323، صفحہ نمبر، ہندوستان کے مسلمان حکمران، نمبر 1 خاندان غلامہ، نمبر 2 خلجی، صفحہ نمبر 324، نمبر 3 تغلق، نمبر 4 سادات، نمبر 5 لودھی، نمبر 6 خاندان مغلیہ، ضروری یاداشتیں، صفحہ نمبر 325، ذاتی یاداشتیں، صفحہ نمبر 327، مراجع و مصادر، نمبر 1 قرآن کریم اس کے تراجم و تفاسیر حسب ضرورت، نمبر 2 احادیث مبارکہ حسب ضرورت، نمبر 3 رحمۃ للعالمین جلد دوم قاضی سلمان منصور پوری، نمبر 4 عالمی معلومات ایڈیشن 83-84 مختصر انسائیکلوپیڈیا الزاہد انجم مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ لاہور، نمبر 5 تقویم تاریخی عبد القدوس ہاشمی، نمبر 6 تقویم تقابلی سٹنفیلڈ جرمنی کا اردو ترجمہ، نمبر 7 ہجری تقویم دائمی محمد علی خان مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لاہور، نمبر 8 الفاروق شبلی نعمانی، نمبر 9 اجتہادی مسائل جعفر شاہ پھلواری ادارہ کثافت اسلامیہ لاہور، نمبر 10 طبیعت برائے جماعت دہم مطبوعہ ویسٹ پارک ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، نمبر 11 روزمرہ جنتری آسٹرونومیکل ایفیمریز مطبوعہ لندن، نمبر 12 آسٹرونومی نائٹ واچرز، نمبر 13 رسالہ بتیان الادلہ فی اسبات الاہلہ کا اردو ترجمہ مطبوعہ محدث سفر 1395 ہجری، نمبر 14 رسالہ راحت العوام محمد بلال خطیب تربیلا ڈیم، نمبر 15 اسرار عالم جنتری سن 1978 مولوی برکت علی منجم و جفار، نمبر 16 اٹلس مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ لاہور، نمبر 17 شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ لاہور۔ حصہ اول علم حیات کے نظریات اور اسلامی نظریات، فہرست ابواب، نمبر 1 وقت کی پیمائش، نمبر 2 علم حیات اور سیاروں کے اثرات، نمبر 3 علم حیات کا ارتقاء اور اسلام، نمبر 4 رؤیت ہلال اور اختلاف مطالعے، نمبر 5 اختلاف مطالعے اور اسلامی تہواروں میں ہم آہنگی، نمبر 6 اسلام اور موجودہ سائنسی نظریات، نمبر 7 شمس و قمر اور ارکان اسلام۔ باب نمبر 1 وقت کی قدرتی پیمائش۔ انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سورج ہر روز صبح کو مشرق سے طلوع ہوتا اور شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور مدتیں گزرنے پر بھی سورج کے اس عمل میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا، لیکن چاند کا معاملہ سورج سے کئی باتوں میں مختلف تھا۔ اس نے دیکھا کہ چاند شام کو طلوع ہوتا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے غائب ہو جاتا ہے، یہ کبھی مغرب سے طلوع ہوتا ہے، کبھی مشرق سے، اور کبھی نصف آسمان سے، البتہ سفر یہ بھی مشرق سے مغرب کی طرف ہی کرتا نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ چاند نت نئی شکلیں بھی بدلتا رہتا ہے، پہلے پہل مغربی افق پر غروب آفتاب کے بعد ایک باریک سی پھانک نظر آتی ہے جو چند منٹوں کے بعد سورج کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے، دوسرے دن مغربی افق پر پہلے دن سے ذرا بلندی پر سے ظاہر ہوتا ہے اور پہلے دن کی نسبت قدرے موٹا بھی ہوتا ہے، پھر وہ دن بدن مشرق کی طرف سرکتا اور موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، تا آنکھیں 7 دن کے بعد یہ چاند نصف آسمان یعنی سر سے سیدھا اوپر سے نمودار ہوتا ہے اور پورے نصف دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ الحاظ القیاس 14 رات کو چاند بالکل سورج کی طرح مشرقی افق سے طلوع ہوتا ہے اور سورج ہی کی طرح مکمل یعنی پورا گول بھی ہو جاتا ہے، اور رات بھر آسمان پر جگمگانے کے بعد صبح کو مغربی افق میں ڈوب جاتا ہے، بعد ازاں چاند کی شکل گھٹنے لگتی ہے اور وہ طلوع بھی رات کو دیر سے ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ 21 رات کو چاند پھر تقریباً نصف دائرے کی شکل کا رہ جاتا ہے اور طلوع بھی آدھی رات کو ہوتا ہے، مزید 5 دن گزرنے کے بعد یہ پہلی سی پھانک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بعد ازاں 2-3 دن غائب بھی رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر پہلی سی شکل و صورت میں طلوع آفتابی کے بعد مغربی افق سے نمودار ہوتا ہے۔ دن اور مہینے۔ اس کے برعکس سورج کا معاملہ کئی لحاظ سے چاند سے مختلف تھا۔ انسان نے مشاہدہ کیا کہ سورج ہر روز مشرقی افق سے ہی طلوع ہوتا ہے، اس کی شکل میں بھی کوئی فرق نہیں آتا اور وہ گول ہی رہتا ہے۔ طلوع ہونے کے بعد دم بدم اس کی تمازت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جو دوپہر تک بڑھتی رہتی ہے۔ نصف النہار کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، تا آنکھا کہ یہ سورج شام کو مغربی افق میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے اس معمول میں طویل زمانے کے گزرنے پر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لہذا انسان نے اپنے سادہ سے مشاہدات کے مطابق دن اور اس سے متعلقہ ضروریات کو تو سورج سے متعین کر دیا، اور مہینے کو چاند سے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند تک کبھی تو 29 دن گزرتے ہیں اور کبھی 30۔ اس مدت کو اس نے مہینے کا نام دیا۔ اس طرح ابتدان دنیا میں مہینوں کا شمار چاند سے ہی ہوا، اور یہی فطری طریق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کئی زبانوں میں جو لفظ چاند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مہینے کا لفظ اسی لفظ سے ہی متشق ہوتا ہے۔ مثلا ایران میں چاند کو ماہ کہتے ہیں تو مہینے کو بھی ماہ ہی کہتے ہیں، یعنی مہینہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ انگریزی میں چاند کو مون کہتے ہیں تو مہینے کو منتھ، جو اسی لفظ مون سے مشتق ہے۔ اسی طرح ہندی میں نئے چاند کو اماوس کہتے ہیں تو مہینے کو ماس کہتے ہیں۔ ہفتے اور دنوں کے نام۔ انسان نے چاند کی اشکال کی نسبت سے مہینے کو چار حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہلال، یعنی نئے چاند سے نصف چاند تک۔ دوسرا حصہ نصف چاند سے پورے چاند یا بدر تک۔ تیسرا بدر سے پھر نصف چاند تک۔ اور چوتھا حصہ نصف چاند سے چاند کے غائب ہونے تک۔ یہ وقفہ عموماً 7 دن کا ہوتا تھا، لہٰذا 7 دنوں کے عرصے کو ہفتے میں ہفتہ، فارسی میں ہفت 7 کو کہتے ہیں، کا نام دے دیا گیا، اور عربی میں ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں، بمانی 7 یعنی 7۔ پھر ان 7 دنوں کے نام بھی تجویز کیے گئے۔ چاند اور سورج کے مشاہدات کے علاوہ انسانوں نے ہزاروں سال قبل مسیح یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ رات کو چاند کے علاوہ اور بھی کئی دیگر سیارے مشرق سے مغرب کی طرف مصروف سفر رہتے ہیں۔ ان میں معروف سیارے 5 تھے، یعنی عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل۔ سورج اور چاند سمیت یہ کل 7 سیارے بنتے تھے۔ چنانچہ انسان نے ہفتے کے 7 دنوں کے ناموں کو انہی 7 سیاروں سے منسوب کر دیا۔ مثلا اتوار یا سنڈے، سنڈے سورج یا سن سے منسوب ہوا۔ سوموار پیر یا منڈے، چاند یا مون کے نام سے منسوب ہوا۔ الحاظل قیاس، ہندی زبان میں بھی ہفتے کے ناموں اور سیارے کے ناموں میں ایسی ہی نسبت پائی جاتی ہے، جس کی تفصیل آئندہ چل کر آئے گی۔ دن اور رات کی تقسیم۔ دن اور رات یعنی مکمل ایک دن یوم کو 8 برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو پہر کا نام دیا گیا۔ سورج کے سائے کی مدد سے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ایک آسان سی بات تھی۔ ان حصوں کو پہلے پہر، دوپہر، سپہر اور شام کا نام دیا گیا۔ رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا نسبتاً مشکل تھا، تاہم انسان چاند اور دیگر سیاروں کی چال سے اس قدر واقف ہو گیا تھا کہ ایک پہر کا وقفہ تو درکنار، وہ رات کے تھوڑے سے تھوڑے وقفے کا بھی کسی مخصوص سیارے کی سم دیکھ کر بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ مہینے اور سال۔ انسان نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جب 12 دفعہ چاند کا عروج و زوال ہو جاتا ہے، یا 12 قمری مہینے گزر جاتے ہیں، تو تقریباً وہی پچھلا موسم آ جاتا ہے۔ ایک موسم سے دوسرے اسی جیسے موسم تک کے عرصے، یعنی 12 ماہ کو سال کا نام دیا گیا، اور ایک سال کے 12 قمری مہینے شمار کیے جانے لگے۔ کسی طویل مدت کا حساب لگانے کے لیے انسان نے کسی مشہور واقعے، مثلاً کوئی بہت بڑا زلزلہ، سیلاب، جنگ یا کسی مشہور بادشاہ کی تخت نشینی یا وفات کو بنیاد قرار دے کر قمری تقویم یا کیلنڈر کی داغ بیل ڈال دی۔ تقویم کا یہ حساب چونکہ بالکل سادہ، فطری اور عام مشاہدے سے حاصل ہوا تھا، لہٰذا انسان کے اس ابتدائی دور میں نہ تو علم حیت کی پیچیدگیاں آڑے آئیں، اور نہ ہی کسی رصد گاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قمری تقویم اور اسلام۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، لہٰذا اس نے اسی فطرے طریقے حساب کو حقیقی اور اصلی طریق قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سالوں یعنی طویل مدت کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قمری تقویم کو ہی حقیقی قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بلا شبہ سال کے مہینوں کی تعداد قوانین الہیہ کے مطابق 12 ہے، اس وقت سے جب کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آج کل کی تمام مروجہ تقاویم میں سال کے مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے، پھر قرآن نے کون سی انوکھی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے؟ لیکن آپ کا یہ خیال صحیح نہیں۔ حضرت انسان نے سال کے 12 مہینوں کے ساتھ جس قدر افراط و تفریط سے کام لیا ہے، اس کی داستان بڑی طویل ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اس آیت میں اسی افراط و تفریط کو ملحوظ رکھ کر یہ تصریح کی گئی ہے کہ حقیقتاً سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 مکمل ہوا۔ مزید کتابوں کے لیے سنتے رہیے کرتبہ آڈیو لائبریری۔